السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ نے افغانستان اور عراق میں تعینات اپنے مزید فوجیوں کو جنوری کے وسط تک واپس بلانے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع کرس ملر نے منگل کو پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ 15 جنوری تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 کر دی جائے گی اور عراق میں بھی اسی عرصے تک امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 ہوگی. تاہم امریکی قائم مقام وزیر دفاع ملر نے یہ واضح کیا کہ افغانستان اور عراق سے امریکی فوج کی واپسی کا ان کے بقول ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی یا مقاصد میں کوئی تبدیلی آئی ہے. اگرچہ امریکہ کے اندر اور باہر بعض حلقے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی پر پینٹاگون کے اعلان سے متفق نظر نہیں آتے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان سے اپنی فورسز میں کمی کا اعلان طالبان اور امریکہ کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے معاہدے کے عین مطابق ہے، جس کے تحت آئندہ سال مئی میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا مکمل ہونا ہے. لیکن ان کے خیال میں شاید امریکہ کی آئندہ انتظامیہ افغانستان میں انسدادی دہشت گردی کے لیے اپنے کچھ فوجیوں کی تعیناتی کو برقرار رکھنا چاہے گی، لیکن ان کے بقول اس کا انحصار طالبان پر ہوگا کیونکہ وہ آئندہ مئی تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فورسز کے انخلا کے خواہاں ہیں. افغانستان میں صدارتی محل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی نے کل رات امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر سے فون پر بات کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکہ کے فوجی تعاون سے متعلق بات چیت کی. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قائم مقام امریکی وزیر دفاع نے صدر اشرف غنی کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے تخفیف کی صورت میں افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے فراہم کیے جانے والے امریکی فوجی تعاون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی افغانستان اور امریکہ دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اور دونوں ملکوں کی حکومتیں مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گی. افغان صدارتی محل کے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے جمعرات کے روز دورے افغانستان کے دوران صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں افغان امن عمل، اقتصادی تعاون اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی. پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کے روز دورہ کابل کے دوران صدر اشرف غنی سے افغان امن عمل، اقتصادی تعاون اور باہمی رابطوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے، جن کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. بیان کے مطابق افغانستان کی افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ، افغان پالیسی جرگے کے سپیکر رحمان رحمانی اور وزیر تجارت نثار احمد سے ملاقاتیں بھی پروگرام میں شامل ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر کابل میں ایک روزہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ اس موقع پر ٹریفک میں تعطل پیدا نہ ہو. ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق فریاب صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک ضلعی پولیس چیف اور 5 پولیس اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. فریاب پولیس کے ایک ترجمان کریم یاروش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قائم مقام پولیس سربراہ سفر ریاض بیدر اور ان کے 4 محافظ گزشتہ رات کرمکل ضلع میں سفر کر رہے تھے جب ان کی ہموی گاڑی سڑک پر نصب بم سے ٹکرا گئی. وہ ایک طالبان حملے کے بعد اپنے پولیس ساتھیوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے. کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اسرائیل کی فوج نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس نے شام کے اندر ایران اور شامی اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں، جو بقول اس کے گولان کی پہاڑیوں پر سرحد پر دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا رد عمل تھا. شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا نے ایک فوجی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان فضائی حملوں میں 3 فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہوا. ادارے نے ان حملوں کو اسرائیلی جارحیت قرار دیا ہے. اسرائیل کے ایک بیان میں ایرانی افواج کی قیادت میں شامی دستے کو دھماکہ خیز مواد نصب کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے پاکستان میں توہین مذہب کے بڑھتے ہوئے کیسز اور پاکستان میں شیعہ مسلمانوں پر ہجوم کی طرف سے مبینہ تشدد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو خطرات کا سامنا ہے اور حکومت پاکستان ذمہ دار ہے کہ تمام شہریوں کے حقوق اور حفاظت کو یقینی بنائے. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ مسئلے یا مذہب کی بنیاد پر تعصب نہیں بڑھتا جا رہا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی وائس چیئر انورما برگاوا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کے خلاف ہجوم کی طرف سے تشدد کے واقعات کو فوری روکنے کی ضرورت ہے. پاکستان حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ تمام شہریوں کے حقوق حفاظت کو یقینی بنائے، بالخصوص مذہبی اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے جنہیں توہین مذہب کے سخت قوانین کی وجہ سے خطرات کا سامنا ہے. اس بارے میں وزیر اعظم کے مشیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ تعصب کی بنیاد پر کوئی الگ سلوک نہیں برتا جا رہا.
اس پہ دو تین چیک ہیں، ایک تو مقامی پولیس کی سطح پہ چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایس پی لیول پہ، پھر اس کے بعد متحدہ علماء بورڈ ہے اس کی سطح پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے امن کمیٹیاں ہماری جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کیس بھی، میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پچھلے ڈیڑھ دو سالوں کے اندر کہیں پر بھی کوئی کسی تعصب کی بنیاد پہ یا ماضی میں جس طرح کوئی انفلوئنس کر کے ہو جاتا تھا سیاسی بنیادوں پہ یا مذہبی بنیادوں پر، وہ تو درج نہیں ہوا. اور جو درج ہوئے ہیں وہ
کمیشن کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے کوہاٹ یونیورسٹی میں ایک شیعہ طالب علم کو فیس بک پر مبینہ طور پر توہین آمیز کلمات لکھنے پر طالب علموں نے پٹائی کی اور وائس چانسلر کے دفتر کا گھیراؤ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کو یونیورسٹی سے خارج کر کے قانونی کاروائی کی جائے، بصورت دیگر اسے قتل کر دیا جائے گا. جس کے بعد انتظامیہ نے اسے یونیورسٹی سے نکالتے ہوئے پولیس کی تحویل میں دیا، جہاں اس کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے. پریس ریلیز کے مطابق ایچ آر سی پی نے اگست میں اس حوالے سے بتایا تھا کہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف 40 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں. اس بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی زہرا یوسف کہتی ہیں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ ہجوم کی صورت میں آنے والے مذہبی عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کے بجائے ان سے معاہدے کر کے انہیں پیسے دے کر روانہ کیا جاتا ہے.
حکومت کی یہ ہے کمزوری، کیونکہ میرے خیال سے ایسے رویے سے اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. نان مذہبی گروپس ہیں، چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں یا ٹیچرز ہیں ان کے یا جرنلسٹ ہیں، وہ اگر کوئی دھرنا دیتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان پر لاٹھی چارج ہے، ٹیئر گیسنگ ہے. مگر یہ جو مذہب کے نام پہ لوگ نکلتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے حکومت کی کمزوری.
پاکستان میں توہین مذہب کے حوالے سے موجود قوانین میں کسی بھی تبدیلی کے خلاف مذہبی عناصر سخت احتجاج کرتے آئے ہیں. سال 2017 میں الیکشن کے فارم میں مبینہ تبدیلی کے خلاف مذہبی جماعت تحریک لبیک نے 22 روز کا طویل دھرنا دیا، جبکہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں جو دھرنا دیا گیا اس پر حکومت نے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کا معطل شدہ مالیاتی پروگرام جلد بحال ہو جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں آئی ایم ایف کے ساتھ جاری تبادلہ خیال کو باضابطہ شکل دینے کے لیے وفد چند ہفتوں میں پاکستان آئے گا. پاکستان کو اب تک آئی ایم ایف سے 1.44 ارب ڈالرز دو قسطوں میں دیے جا چکے ہیں، تاہم کرونا وائرس کے باعث یہ مالیاتی پروگرام معطل کر دیا گیا تھا. معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کرونا وائرس اور ملکی سیاسی صورتحال کے باعث آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کو نرم کیے بغیر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں. مزید تفصیلات علی فرقان کی رپورٹ میں تھوڑی دیر میں پیش کرتے ہیں. اور آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران کیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے.
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں بڑے اجتماعات پر پابندی کی سفارش کی ہے. بڑھتے ہوئے کیسوں کے باعث حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں, جبکہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اتحاد نے ملک بھر میں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 208 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ مزید 37 افراد اس مہلک بیماری کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں. این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر کے مطابق پاکستان میں گرمیوں سے پہلے کرونا وائرس کے خاتمے کی ویکسین کی بڑی مقدار کی دستیابی ممکن نہیں. 17 نومبر کو این سی او سی کے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ بد احتیاطی کے باعث ملک میں کرونا کے کیسوں میں 4 گناہ تک اضافہ ہوا ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کے ہسپتالوں میں دوبارہ ماہ جون جیسے حالات ہو سکتے ہیں. اسد عمر نے کہا کہ این سی او سی نے 300 سے زائد لوگوں کے اجتماع کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر لوگوں اور معیشت کا تحفظ چاہتے ہیں تو بطور لیڈر انہیں خود پر پابندی لگانا ہوگی. پاکستان میں کرونا کیسوں کی شرح میں اضافے کے باعث حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسوں کو منسوخ کر دیا ہے, جبکہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ملک بھر میں اپنے جلسے پہلے سے طے شدہ اعلانات کے مطابق کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون 18 نومبر کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں جلسہ عام منعقد کر رہی ہے. نون لیگ کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بازاروں اور کھلے میدانوں میں سرگرمیوں کو نہیں روکا, ان کو پہلے بھی نہیں روکا گیا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس وقت حکومت جو پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کی تحریک کو روکنے کے لیے کر رہی ہے.
حکومت کے کوئی جلسے نہیں تھے, حکومت نے ایک دو جگہ پہ جو ہے وہ ڈرامہ کیا. سب سے بڑا قومی فات یہ ہے کہ یہ جو نا اہل گورنمنٹ مسلط ہے ملک کے اوپر, یہ ملک کو جو ہے یہ ملک کا مفاد تو ایک کریں گے تو ملک کو ڈبو رہی ہے.
پی ڈی ایم میں شریک دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چوہدری منظور حسین کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت خود سارا کچھ پہلے کر لیتی ہے اور بعد میں دوسروں کو منع کرتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چوہدری منظور حسین نے کہا کہ پی ڈی ایم کے گجرانوالہ میں ہونے والے پہلے جلسے سے قبل حکومت نے راولپنڈی میں جلسہ کیا تھا جس میں کرونا قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا تھا, جبکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہا گیا کہ وہ گجرانوالہ میں جلسہ نہ کریں.
سارے وزراء ادھر سپیچز کرتے رہے ادھر, جو کہ الیکشن کوڈ کی بھی خلاف ورزی تھی اور پھر ویسے بھی, اور اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں, تو اس لیے اپوزیشن نے تو کل فیصلہ کر لیا کرنے کا, اور ایس او پیز بالکل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور ویسے بھی وہ کھلی فضا میں ہیں, کون سے بند جگہ پہ ہے دل سے جو کسی جگہ پہ اس طرح کا کوئی ایشو آئے.
این سی او سی کے مطابق نئے کیسوں کے باعث پاکستان بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 7,230 جبکہ کل کیسز کی تعداد 3,63,380 ہو گئی ہے. ماہرین کے مطابق اگر کرونا وائرس بارے احتیاط نہ کی گئی تو اس کی دوسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں وفاقی سطح پر محصولات جمع کرنے کے ذمہ داری دارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے ملک میں ٹیکس کلچر کو تبدیل کرنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اراکین اسمبلی اثاثے چھپانے کے لیے ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں جسے وہ سمجھنے سے قاصر رہے. ان کے خیال میں ریاستی سرپرستی میں چڑھنے والی اس کرپشن سے نجات کے لیے اس کا حل عوام کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچانے میں پوشیدہ ہے. ادھر ٹیکس ماہرین پاکستان میں دنیا میں سب سے کم شرح کے ساتھ محصول جمع ہونے کی کئی وجوہات میں سیاسی مصلحتوں اور غیر دستاویزی معیشت کو بھی اہم قرار دیتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے کے ذمہ دار ادارے کے سابق چیئرمین شبر زیدی جو حال ہی میں اپنے عہدے سے الگ ہوئے ہیں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ملک میں ٹیکس بڑھانے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے بلا معاوضہ کام کر رہے تھے لیکن کئی اراکین اسمبلی کی جانب سے جمع کرائے گئے ٹیکس کو شوارے ان سے بھی کم ہیں. جبکہ شبر زیدی کا کہنا ہے کہ ان کی دولت ممبران کی دولت سے 10ویں یا 20ویں حصے سے بھی کم ہے. انہوں نے اس حکمت عملی کو ریاست کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والی کرپشن سے تعبیر کیا. شبر زیدی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ملک موجودہ اسٹیٹس کو کے ساتھ کبھی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہو سکتا. پاکستان دنیا کے کم ترین ٹیکس جمع کرنے والے ممالک کی فہرست میں سے ایک ہے, جہاں اعداد و شمار کے مطابق 20 کروڑ سے زائد آبادی کے ملک میں محض 35 لاکھ کے قریب رجسٹر ٹیکس پیئرز ہیں. ماہرین اس قدر کم افراد کی جانب سے ٹیکس جمع کرنے کی کئی وجوہات میں سے سیاسی مصلحت, ٹیکسز کی شرح زیادہ ہونے اور سب سے بڑھ کر غیر دستاویزی معیشت کو قرار دیتے ہیں. ماہر معاشیات اور سابق بینکر شاہد حسن صدیقی کا کہنا ہے کہ قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے اور طاقتور طبقات کی جانب سے رکاوٹوں اور ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ٹیکس جمع نہیں کیا جا سکتا.
گٹھ جوڑ ہے 100% صحیح ہے, ایف بی آر بھی شامل ہے, وفاق بھی شامل ہے, کیبنٹ بھی شامل ہے, صوبائی اسمبلیاں بھی شامل ہے. سو کال ایلیٹ ہے نا جس کو مافیا کہتے ہیں, یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے کہ جن اثاثوں کی اسٹس کی تفصیل ان کے پاس ہے, جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا, قانون کے تحت اس سے پیسے نہیں لے رہے.
ٹیکس امور کے ایک اور ماہر علی رحیم احمد کے مطابق ملک میں معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے صحیح معنوں میں کام 2016 ہی میں شروع ہوا ہے, جس پر اب بھی بہت سا کام باقی ہے اور اس وقت ملک کی 65-70% معیشت غیر دستاویزی ہے. ان کے مطابق محصولات جمع کرنے کی شرح میں اضافے کے لیے نظام میں حقیقی تبدیلیاں لائے جانا ضروری ہے.
بہت ساری چینجز ابھی یہ لا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے ڈاکیومنٹیشن بڑھائے چلے جا رہے چیزوں کو. لیکن 22 کروڑ کی آبادی میں جو ہمارے فائلرز تھے وہ تقریباً 35 لاکھ تھے, اٹ از اباؤٹ 1.5% آف دی ٹوٹل پاپولیشن. اور اسی کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے انحصار کر رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر, یعنی سیلز ٹیکس لگا دو آسانی سے جمع ہو جاتا ہے.
سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا اپنے بیان میں مزید کہنا ہے کہ خرابی کی درستگی کے لیے ان کی رائے کسی تھنک ٹینک یا کسی کمیٹی کے قیام کی تجویز پر مبنی نہیں, بلکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچانے پر مبنی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ملک میں پیدا ہونے والا بہترین ٹیلنٹ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور جیسا کہ ہم نے خبروں کے آغاز میں بتایا, وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کا معطل شدہ مالیاتی پروگرام جلد بحال ہو جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں IMF کے ساتھ جاری تبادلہ خیال کو باضابطہ شکل دینے کے لیے وفد چند ہفتوں میں پاکستان آئے گا. پاکستان کو اب تک IMF سے 1.44 billion دو قسطوں میں دیے جا چکے ہیں, تاہم کرونا وائرس کے باعث یہ مالیاتی پروگرام معطل کر دیا گیا. معاشی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اور ملکی سیاسی صورتحال کے باعث IMF پروگرام کی شرائط کو نرم کیے بغیر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں سنیے.
منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ IMF مشن ٹیکس اصلاحات, اعلی وصولی اور بجلی کے شعبے میں بہتری کے بارے میں حکومتی اقدامات کا جائزہ لے گا. ان کے بقول IMF مشن کے دورہ اسلام آباد کے بعد یہ پروگرام مکمل طور پر اپنی درست سمت میں گامزن ہو جائے گا. IMF نے گزشتہ سال جولائی میں پاکستان کے لیے 6 billion کے توسیعی فنڈ سہولت کی منظوری دی تھی, جو 3 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً قسطوار جاری کیے جانے تھے, لیکن کرونا وائرس کے باعث یہ پروگرام معطل کر دیا گیا تھا. مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملات اچھے انداز میں چل رہے ہیں اور مالیاتی ادارے نے کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 1.40 billion کی اضافی فوری فراہمی بھی کی تھی. مشیر خزانہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ معیشت کے حوالے سے چاروں اطراف سے مثبت خبریں آ رہی ہیں. ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی اشاریوں میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے حقائق کے منافی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر بڑھ رہی ہے اور ایسے میں IMF پروگرام آئندہ سال ہی بحال ہو سکے گا. ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے, جس کے منفی اثرات معیشت کے ہر شعبے پر رونما ہوں گے.
تقریباً پچھلے سال کے برعکس 70% اور بڑھ گیا ہے, تو اس لحاظ سے IMF تو آپ سے کہے گا نا کہ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کم کریں. کم کرنے کا طریقہ اب یہی رہ گیا ہے کہ آپ ٹیکسوں کے نظام میں اور ٹیکس ریٹس میں اضافہ کریں گے. اب منی بجٹ لانا پڑے گا, اور منی بجٹ اسی وقت ہم لا سکیں گے جب کووڈ کا مسئلہ حل ہوگا. اس وقت تو غیر ممکن سی بات ہے.
معاشی تجزیہ نگار ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں کہ IMF پروگرام کا سب سے بنیادی مقصد محصولات اور حکومتی اخراجات میں توازن پیدا کرنا ہے, اور اس حوالے سے حوصلہ افزا بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بعض شعبوں میں اصلاحات میں سست روی کے باوجود پاکستان کے لیے IMF پروگرام آئندہ سال کے آغاز میں بحال ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں پاکستان کو قرض کی تیسری قسط حاصل ہو سکے گی.
میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کو سیکنڈ ٹرانش مل جائے گی
और उसके बाद वी विल बी बैक ऑन ट्रैक विद आईएमएफ साल जो चाहते हैं वो भी पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएगा और अकॉर्डिंगली ओवरऑल देखे तो एज कम्पेयर टू जो बहुत से ममालिक में कोविड से इकसानात हुए उससे हमें कम जो है वो नुकसान हुआ।
कोरोना वबा के बायस पाकिस्तानी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के पेश नज़र आईएमएफ ने आइंदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान पाकिस्तान को दिए गए कर्जों की शराइत नरम करने पर इत्तफाक किया था। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल की शब अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और उन्हें सदर और कामला हैरिस के नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। अमरीका के सदारती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जो बाइडन और कामला हैरिस के इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल करने के बाद दोनों आलमी रहनुमाओं की ये पहली बराह रास्त बातचीत थी। जो बाइडन ने मोदी की मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत के साथ साथ दो तरफा रिश्तों को मजीद आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का इजहार किया। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में पेश है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में बताया कि हमने भारत अमरीका स्ट्रेटजिक शराकत दारी के तहत अपने अहद का इरादा किया और कोविड-19 आबोहवा की तब्दीली और इंडो पैसिफिक खत्ते में ताउन के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। उन्होंने ये भी कहा कि नायब सदर के मनसब पर कामला हैरिस का इंतखाब भारतीय अमरीकी बरादरी के लिए बाइस फख्र है। जो बाइडन और कामला हैरिस की टीम ने एक बयान में कहा कि नौ मुंतखब सदर ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की, उन्होंने मुबारकबाद देने पर उनका शुक्रिया अदा किया और भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसी और मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर की। जो बाइडन कोविड-19 सेहत से मुतल्लिक मुस्तकबिल के खतरात माहौलियाती तब्दीली आलमी मईशत की बहाली मुल्क बैरून मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम और एक महफूज और खुशहाल इंडो पैसिफिक खत्ते जैसे मुश्तरका चैलेंजेस पर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 30 सितंबर 2014 को जो बाइडन से वाशिंगटन में जो कि उस वक्त नायब सदर के मनसब पर फायज थे मुलाकात की थी। एक साबिक सिफारतकार और सीनियर तजियाकार प्रभुदयाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और वो आगे बढ़ते जाएंगे। भारत अमेरिका रिश्तों को अमेरिका की दोनों सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने बताया कि 1978 में अमेरिकी सदर जिम्मी कार्टर भारत के दौरे पर आए थे, उसके बाद 22 साल तक कोई अमेरिकी सदर भारत नहीं आया।
2000 में क्लिंटन आए, 2005 में, 2006 में जॉर्ज बुश आए, फिर 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा आए, फिर 2015 में दोबारा प्रेसिडेंट ओबामा आए, फिर 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए। तो यहाँ 22 साल तक कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आए ही नहीं भारत के दौरे पर। दूसरी तरफ 20 वर्ष में 5 अमरीकी राष्ट्रपति के जो विजिट्स हो गए, तो इससे ये साफ होता है कि जो दोनों देशों के जो ये रिश्ते हैं वो बहुत तंदुरुस्त हो गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि भारत को चीन से सबसे ज्यादा खतरा है और दोनों रहनुमाओं ने इंडो पैसिफिक खत्ते के बारे में भी बात की।
भारत के साथ जो अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप्स और अग्रीमेंट्स हुए हैं उससे मुझे यकीन है कि कुछ आगे और स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि हमको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मिले अमेरिका से, जो अमेरिका के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है डिफेंस एरिया में, उससे कुछ हमको सहायता मिले और हम उनसे कुछ चीजें खरीद सके जो हमको चीन के साथ जो ये मुकाबला कर रहे हैं उसमें हमको उससे सहायता मिले।
एक दूसरे तजियाकार आलोक मोहन कहते हैं कि जो बाइडन की हुकूमत आंख बंद करके भारत की हुकूमत पर भरोसा नहीं करेगी, खासतौर पर इंसानी हकूक के मामले पर भारत को कुछ परेशानी हो सकती है।
खासकर अल्पसंख्यकों के मामले में जिस तरह यहाँ पर मामले उठते रहते हैं उससे वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मुखिया हैं वो इस पर आंख मूंद कर विश्वास करने वालों में नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है इसके बावजूद भारत और अमेरिका के व्यापारिक या सांस्कृतिक और अच्छा संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि टेलीफोनिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने इससे इत्तेफाक किया कि वो मुश्तरका अकदारो मफादात पर मबनी भारत अमरीका जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे और मिलकर काम करेंगे। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
امریکہ نے افغانستان اور عراق میں تعینات اپنے مزید فوجیوں کو جنوری کے وسط تک واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع کرس ملر نے منگل کے روز پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ 15 جنوری تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 کر دی جائے گی اور عراق میں بھی اسی عرصے تک امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 ہوگی۔ امریکی قائم مقام وزیر دفاع ملر نے یہ واضح کیا کہ افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا ان کا بقول ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی یا مقاصد میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ اگرچہ امریکہ کے اندر اور باہر بعض حلقوں کی طرف سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی پر پینٹاگون کے اعلان سے متفق نظر نہیں آتے، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان سے اپنی فوجوں میں کمی کا اعلان طالبان اور امریکہ کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے معاہدے کے عین مطابق ہے، جس کے تحت آئندہ سال مئی میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا مکمل ہونا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید امریکہ کی آئندہ انتظامیہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے اپنے کچھ فوجیوں کی تعیناتی کو برقرار رکھنا چاہے گی، لیکن ان کے بقول اس کا انحصار طالبان پر ہوگا کیونکہ وہ آئندہ مئی تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے خواہاں ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع کرس ملر نے منگل کو پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ 15 جنوری تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 کر دی جائے گی، جبکہ عراق میں بھی اسی عرصے تک امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 ہو جائے گی۔ تاہم امریکی قائم مقام وزیر دفاع ملر نے یہ واضح کیا کہ افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا ان کے بقول ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی یا مقاصد میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ملر نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ اور اپنے فوجیوں، سفارتکاروں، خفیہ اداروں کے افسران اور اتحادیوں کے تحفظ کے سلسلے میں ان کے بقول اقدامات اسی طرح برقرار رہیں گے۔ یاد رہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اکتوبر میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ رواں برس کرسمس سے قبل افغانستان سے تمام فوجیوں کی واپسی مکمل کر لی جائے گی، اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کی تعداد میں کمی کرنے کا اعلان ان کے بقول صدر ٹرمپ کی خواہش کے عین مطابق ہے۔
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ سارے امریکی فوجی واپس لے کے آئیں گے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے امریکی فوجی واپس نہیں آ رہے، کچھ پریزنس جو ہے امریکہ کی وہ افغانستان میں رہے گی، اور وہ بھی ضروری اس لیے بھی ہے، پیس ڈیل آپ کو پتا ہے کہ ابھی سائن ہوئی ہے اور اس میں کچھ معاملات ہیں جو ابھی سیٹل ہونا چاہتے ہیں، انٹرا افغان ڈائلوگ ہو کے شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے کوئی ابھی نتائج برآمد نہیں، خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے ہیں، تو امریکہ ضرور چاہے گا کہ بالکل ہی افغانستان سے اپنی پریزنس کم ختم نہ کی جائے، کیونکہ وہ بہرحال چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔
لیکن تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے بعض اتحادیوں کی خواہش ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا بتدریج اور منظم انداز میں ہو۔
جو نیٹو ڈیفیکٹری جنرل ہے جان سٹولٹنبرگ، وہ تو بیان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ پہلی بار ان کی طرف سے ایسا ایک بیان آیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر انہوں نے اس طرح سے تنقید کی ہے اور اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، تو میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے باقی رکن ممالک کے جو ان کے دفاع کے حکام ہیں ان سے بات بھی کی ہوگی، تو لگتا یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کچھ اختلافات ہیں۔
دوسری طرف تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ امریکی حکام افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات سے نبٹنے کے لیے اپنے کچھ فوجی موجود رکھنا چاہیں گے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان سے تمام غیر ملکی فورسز کا انخلا چاہتے ہیں،
لیکن یہ مکمل انخلا تو فی الحال نہیں ہو رہا، اور جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ عرصے مزید کچھ امریکی فوجوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں رکھے. اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو طالبان سے بات کرنی پڑے گی, اور طالبان شاید یہ بات نہیں مانیں گے, کیونکہ معاہدے میں یہ لکھا ہے جو دوحا میں ہوا تھا کہ مئی 2014 میں ساری راجنیتک فوجیں افغانستان سے نکل جائیں گی.
یاد رہے کہ افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں برس 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن معاہدہ طے پایا تھا, جس کے تحت آندہ سال مئی تک افغانستان میں تعینات تمام غیر ملکی فورسز کا انخلا مکمل ہو جانا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں صدارتی محل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی نے کل رات امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر سے فون پر بات کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکہ کے فوجی تعاون سے متعلق بات چیت کی ہے. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قائم مقام امریکی وزیر دفاع نے صدر اشرف غنی کو یقین دلایا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تخفیف کی صورت میں افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے فراہم کیے جانے والے امریکی فوجی تعاون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی افغانستان اور امریکہ دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے, اور دونوں ملکوں کی حکومتیں مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گی. صدارتی محل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت کے دوران افغان امن عمل, دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اور دفاع کے لیے امریکی تعاون کو جاری رکھنے سے متعلق گفتگو ہوئی. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان میں موجود امریکی فوجوں کی تعداد 15 جنوری 2021 تک کم ہو کر 2500 رہ جائے گی. افغان صدارتی محل کے ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے جمعرات کے روز دورہ افغانستان کے دوران صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں افغان امن عمل, اقتصادی تعاون اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو پاکستان میں مبینہ طور پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی پر تحفظات ہیں. پاکستان کی طرف سے اس نوعیت کے الزامات کی ہمیشہ تردید کی جاتی ہے. سیاسی تجزیہ کار احمد شاہین کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم اور افغان صدر کی ملاقات کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک یا دو ملاقاتیں ہونے کا امکان ہے, لیکن ان ملاقاتوں میں کسی پیش رفت کا امکان کم ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کے روز دورہ کابل کے دوران صدر اشرف غنی سے افغان امن عمل, اقتصادی تعاون اور باہمی رابطوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے, اور دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے, جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. بیان کے مطابق افغانستان کی افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ, افغان والیسی جرگہ کے سپیکر رحمان رحمانی اور وزیر تجارت نثار احمد سے ملاقاتیں بھی پروگرام میں شامل ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر کابل میں ایک روزہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ اس موقع پر ٹریفک میں تعطل پیدا نہ ہو.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات کو شفاف قرار دینے کے بیان پر امریکی انتخابات کی سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے کے سربراہ کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے. منگل کے روز ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کو امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق ان کے حالیہ بیان کی بنیاد پر فارغ کر رہے ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صدر ٹرمپ کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کرسٹوفر نے الیکشن سے متعلق بہت غلط بیانی کی ہے. صدر نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ 3 نومبر کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں اور دھاندلی ہوئی ہے. صدر نے الزام لگایا کہ انتخابات میں مردوں نے ووٹ ڈالے اور مبصرین کو انتخابی عمل کے جائزے کی اجازت نہیں دی گئی. ووٹنگ مشینیں خراب تھیں جنہوں نے انہیں ملنے والے ووٹوں کو بائیڈن کے ووٹ قرار دے دیا, اور وقت گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی. ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ پر انتباہی نوٹس لگا دیا ہے. اپنی برطرفی کے بعد کرسٹوفر کریبس نے اپنے ایک نئے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی کہ انہیں اپنے کام پر فخر ہے, ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے. کرسٹوفر کریبس حالیہ دنوں میں امریکی صدارتی انتخابات کے دوران ووٹر فراڈ کے الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں. صدر ٹرمپ 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب کے بارے میں مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے. تاہم انہوں نے اپنے دعووں سے متعلق اب تک کوئی قابل ذکر ثبوت فراہم نہیں کیا ہے. سر ٹرمپ انتخابات سے پہلے سے ہی کرونا کی وبا کی وجہ سے ڈاک کے ذریعے بڑے پیمانے پر ہونے والی ووٹنگ میں فراڈ کے خدشات کا اظہار کر رہے تھے جنہیں کئی حلقوں نے مسترد کر دیا تھا۔ سر ٹرمپ نے الیکشن کے دو روز بعد 5 نومبر کو اپنے ان الزامات کو دہرایا تھا اور انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان ریاستوں میں قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا تھا جہاں ان کے حریف جو بائیڈن کو برتری حاصل تھی۔ کچھ تجزیہ کاروں کے بقول سر ٹرمپ اور ان کی انتخابی مہم نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کے اب تک ایسے شواہد پیش نہیں کیے ہیں جو عدالتی چارہ جوئی میں کارآمد ثابت ہوتے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹس کا ہدف عبور کر کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس الیکشن میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جارجیا کے شہر تبلیسی میں جارجیا کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران جارجیا کے خود مختاری اور جمہوری اداروں کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ وہ یورپ اور مشرق وسطی کے متعدد ملکوں کے دوروں کے دوران جارجیا پہنچے، جہاں انہوں نے صدر سلامی زور ایچ ویلی سے بات چیت کی۔ بعد میں انہوں نے وزیر اعظم جیارجی کگاریا اور وزیر خارجہ ڈیوڈ زلکالیانی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کگاریا نے ملاقات میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اہم ترین شعبہ داری ہے اور وہ جارجیا کی علاقائی خود مختاری کے لیے امریکی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روس نے 2008 کی مختصر جنگ کے بعد سے جارجیا کے دو علاقوں جنوبی اوسیٹیا اور ابخازیا پر قبضہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مائک پومپیو کے دورے کا مقصد جمہوری اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے پر زور دینا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران پومپیو نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور آزادانہ بحث و مباحثے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کا اپنی ایک نئی رپورٹ میں کہنا ہے کہ سن 2019 میں ملک میں نفرت پر مبنی جرائم میں 2.7% اضافہ ہوا، جو کہ ایک عشرے کے دوران بلند ترین شرح ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پیش کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 7,314 جرائم سرزد ہوئے ہیں، جو کہ سن 2018 کی نسبت زیادہ ہیں۔ سن 2008 کے بعد یہ جرائم کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق نفرت پر مبنی جرائم سے مراد ایسے مجرمانہ اقدامات ہیں جو نسل، قومیت، آبائی لوگ، مذاہب، جنسی رجحانات، معذوری، صنف اور صنفی شناخت کے حوالے سے کیے جائیں۔ اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرتشدد حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس میں مار پیٹ اور قتل شامل ہیں۔ نفرت پر مبنی قتل میں دگنا اضافہ ہوا ہے، جن کی تعداد اب 51 کی ریکارڈ سطح کو چھو رہی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر سفید فام بالا دستوں کے ہاتھوں انجام پائے ہیں، جن میں اگست سن 2019 میں ایل پیسو سپر مارکیٹ میں ہونے والا حملہ بھی شامل ہے، جس میں 23 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سینٹر میں جمع کیے گئے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ برس نفرت کی وجہ سے کیے جانے والے قتل میں مسلسل تیسرے سال اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہود دشمنی پر مبنی جرائم میں 14% اضافہ دیکھا گیا، جو کہ سن 2008 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ نفرت اور انتہا پسندی کے تحقیقی سینٹر کے مطابق 2019 گزشتہ دو عشروں کے دوران ان دو سالوں میں شامل ہے جب یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم 900 سے زیادہ رہے۔ لاطینی امریکہ سے آنے والے افراد کے جرائم میں 9% اضافہ ہوا، جبکہ عرب مخالف جرائم کی سطح میں 16% اضافہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی سطح میں تیسرے سال مسلسل کمی دیکھی گئی اور گزشتہ سال 176 ایسے جرائم کے واقعات ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جرائم کی سب سے زیادہ تعداد 2016 میں تھی، جب 308 ایسے واقعات ہوئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی فوج نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس نے شام کے اندر ایران اور شامی اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں جو بقول اس کے گولان کی پہاڑیوں پر سرحد پر دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا رد عمل تھا۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے ایک فوجی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان فضائی حملوں میں 3 فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ ادارے نے ان حملوں کو اسرائیلی جارحیت قرار دیا۔ اسرائیل کے ایک بیان میں ایرانی افواج کی قیادت میں شامی دستے کو دھماکہ خیز مواد نصب کرنے پر مردے الزام ٹھہرایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کے فضائی حملوں کا ہدف ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، فوجی احاطے اور شامی میزائل بیٹریاں تھیں۔ فوج نے کہا کہ وہ شام میں ایرانی اہداف کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران شام کے صدر بشار الاسد کا حلیف ہے اور اس نے ملک کی خانہ جنگی میں شام کی افواج کی مدد کے لیے فوجی مشیر اور ملیشیاز بھیجی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی شام کے اندر موجودگی کو روکنے کی کوششیں کی ہیں اور ایران سے وابستہ اہداف پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تھا اور پھر اس کا الحاق کر لیا، جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ترکی کی حمایت سے قاراباخ کے متنازع علاقے میں آرمینائی فوج پر آذربائیجان کی فتح نے روسی اخراجات پر کاکیشیا کے علاقے میں ترکی کو اثر رسوخ بڑھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ اسفر امام کی زبانی پیش ہے۔
ترکی بھر میں قاراباخ میں آذربائیجان کی فتح کا جشن منانے کے لیے آذری پرچم لہرائے رہے ہیں۔ آرمینائی نسل کے لوگوں کے زیر قبضہ آذربائیجان کے متنازع علاقے میں ہونے والی جنگ میں ترکی کی فوجی مدد، خصوصی طور پر اس کے تیار کردہ ڈرونز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ آذربائیجان کی حمایت کے ساتھ انقرہ سیز فائر بندی کو یقینی بنانے کے لیے تعینات روس کی امن فوج میں ترک افواج کی شمولیت کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن ترکی کو اس میں ناکامی کا سامنا ہے۔ بون یونیورسٹی کے زیور گیسی موئے کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں روس اس میں شمولیت کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال تہران کے بارے میں بھی ہے، لیکن ساتھ ہی روس ترکی سے تعاون کر رہا ہے اور اختلاف کے باوجود، جیسا کہ انہوں نے شام اور دیگر مقامات پر کیا، ماسکو اور انقرہ اپنے باہمی مسائل حل کر لیں گے۔ روسی اور ترکی فورسز پہلے ہی شام میں تعاون کر رہی ہیں، حالانکہ وہ خانہ جنگی میں حریف فریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح کے تعاون نے انقرہ کو ماسکو کے قریب کر دیا ہے، جس پر ترکی کے نیٹو شراکت داروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ناگورنو کاراباخ میں فوجی تعاون سے روس اور ترکی کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو سکتے ہیں، لیکن بعض روسی میڈیا کاکیشیا میں، جو طویل عرصے سے روسی علاقہ رہا ہے، ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن تجزیہ گار ناگورنو کاراباخ میں جنگ بندی کو رکوانے میں اہم کردار کو علاقے میں روس کے مستقل غلبے کی نشاندہی قرار دے رہے ہیں۔ استنبول یونیورسٹی کے سولی اوزل قادر کہتے ہیں کہ روسیوں نے 6 ہفتوں تک کچھ نہ کیا اور دیکھتے رہے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ کیا اور جنگ ختم کرا کے علاقے میں بالادست مقام حاصل کر لیا اور دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ مغرب کے لیے کاکیشیا میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن ترکی بھی یہاں ایک طرح کا فاتح ہی ہے۔ کاکیشیا کے علاقے میں ماسکو اور انقرہ کے درمیان تعاون کا کم از کم اس وقت یہ فائدہ ہے کہ علاقائی مقاصمت کم ہو سکتی ہے۔ اب یہ ناگورنو کاراباخ کے لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی تباہ حال زندگیوں کے لیے امن کا انتخاب کریں۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ اعداد و شمار۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 37 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 7320 ہو گئی۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 39,366 کیسز سامنے آئے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق نئے اضافے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 89,12,907 ہو گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 490 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت میں اب تک 130,993 افراد کی اس وبا کے باعث موت ہو چکی ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست ساؤتھ آسٹریلیا میں دارالحکومت ایڈلیڈ میں کرونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافے کے باعث 6 روزہ سرکٹ بریکر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 27,777 ہو گئی، جبکہ اب تک 907 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانوم گھیبریسس کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے کو یورپ اور شمالی امریکہ میں کرونا وائرس کیسز میں تیزی سے اضافے پر تشویش ہے۔ جنیوا میں بریفنگ دوران ذرائع بلاک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث طبی عملے پر کام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیر کے روز امریکی کمپنی ماڈرنا نے اپنی کرونا وائرس کی ویکسین کے تجربات کے نتائج کا اعلان کیا۔ کمپنی کے مطابق تجربات میں ویکسین 94.5% کیسز میں مفید ثابت ہوئی۔ ڈبلیو ایچ او کی چیف سائنسدان سومیا سوامی ناتھن کا کہنا ہے کہ جون 2021 تک عالمی سطح پر ویکسین کی ترسیل کے لیے بہت کم خوراکیں دستیاب ہوں گی۔ امریکی کمپنی فائزر اور جرمن فرم بایو این ٹیک کے تعاون سے بنی ویکسین کے بعد ماڈرنا کی ویکسین دوسری ایسی ویکسین ہے جس کے نتائج حالیہ دنوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ میں نیو جرسی، مشیگن اور واشنگٹن کی ریاستوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جن میں بند جگہوں میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد اور کھلی جگہوں میں 150 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی بھی شامل ہے۔ امریکہ میں جان ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق پیر تک دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 5,46,00,000 افراد متاثر ہوئے۔ ادارے کے مطابق دنیا بھر میں وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 13,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ تھے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار۔ جرمن وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جرمنی اور یورپ کو اپنے دفاع کے لیے آئندہ کئی عشروں تک امریکہ اور نیٹو پر انحصار کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جرمنی اور یورپ کو اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ آئندہ کئی عشروں تک اپنی سیکیورٹی کو امریکہ اور نیٹو کی مدد کے بغیر فراہم نہیں کر پائیں گے۔ جرمنی کی ایک ملٹری یونیورسٹی سے منگل کے روز خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع اینگرڈ کرمکرن بائر کا کہنا تھا کہ وہ یورپ کی اسٹریٹجک خود مختاری کے اہداف سے اتفاق کرتی ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ سوچ کہ نیٹو اور امریکہ کے بغیر یورپ کی سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے تو پھر یہ ایک سراب کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ جرمنی نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی آزادی، امن اور اچھی طرز زندگی کے لیے اپنے اتحادیوں پر انحصار کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جوہری اور روایتی اہلیت کے بغیر جرمنی اور یورپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سنجیدہ حقائق ہیں۔ حال ہی میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا اصرار تھا کہ یورپ کو اپنی اسٹریٹجک آزادی کو آگے بڑھانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے امریکہ میں ہونے والی انتظامیہ کی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سلامتی کا انحصار امریکہ پر رہا، تاہم اب اس کے انحصار کے مستقبل پر اس وقت شکوک پیدا ہوئے جب حالیہ برسوں میں صدر ٹرمپ نے جرمنی اور دیگر نیٹو اتحادیوں پر تنقید کی تھی کہ وہ اپنے دفاع پر کم اخراجات کرتے ہیں، جس کے بعد یورپ میں اتحادیوں نے، خاص طور پر فرانس نے کہا تھا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یورپ کو خود اپنی سیکیورٹی کو مزید یقینی بنانا ہوگا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جرمنی اور فرانس کو امریکہ کے ساتھ مدد کا خواہش مند برابری کی سطح پر ایک مضبوط شراکت دار کے طور پر ہونا چاہیے اور پوری آزادی اور مؤثر طریقے سے خود کام کرنا چاہیے۔ اور چین ہانگ کانگ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے بعد اس نیم خود مختار خطے کے دستور میں تبدیلیاں کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ بات ہانگ کانگ اور مکاؤ سے متعلق امور کے دفتر کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جانگ زیاؤ منگ نے منگل کے روز بتائی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ لیبیا کے حریف دھڑوں کے درمیان مراکش میں قومی مصالحت کی بات چیت جاری ہے اور ہر چند کے بھی کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، لیکن فری کین اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ تیل کی پیداوار اور برآمد شروع کر دی جائے تاکہ ملکی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے اور زر مبادلہ کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو تجزیہ کاروں مسعود عبدالی اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، سماعت فرمائیے۔
لیبیا میں حریف دھڑوں کے درمیان مصالحت کرانے کی اقوام متحدہ کی کوششیں فی الحال تعطل کا شکار نظر آتی ہیں، لیکن مذاکرات کا ایک اور سلسلہ مراکش میں شروع ہوا ہے، جہاں ہر چند کے ابھی حریف دھڑوں کے درمیان کوئی معاہدہ تو نہیں ہو سکا ہے، لیکن یہ دھڑے اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ لیبیا کی تیل کی پیداوار اور برآمد کا کام شروع کر دیا جائے تاکہ ملک کی معیشت کو سہارا دیا جا سکے اور زر مبادلہ کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اور اس بارے میں رضامندی کے بعد اب وہاں تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ممتاز تجزیہ کار مسعود عبدالی کا کہنا تھا،
ان کے درمیان پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ اقوام متحدہ کے اہتمام ہو رہے تھے، جس میں یورپی یونین، فرانس، ترکی اور مراکش بھی شامل تھے، تو وہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں، یعنی وہ چل رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ جو ایک متوازی بات چیت شروع ہوئی، جس کا یعنی جو جس کا سہرا واقعی جاتا ہے مراکش کے، مراکش کے وزیر خارجہ ہیں ناصر بوریتا، انہوں نے جو ہے یہ انیشیٹو شروع کیا تھا، اور ستمبر کے آخر میں مراکش کے دارالحکومت رباط کا جو مضافاتی علاقہ ہے، جو کیسا بلانکا بڑا مشہور، وہاں پر مذاکرات شروع ہوئی، اور یہ مذاکرات جو ہے وہ ابھی جاری ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اکتوبر کے شروع میں یہ بات طے ہو گئی ہفتر ملیشیا اور وزیراعظم فیض سراج صاحب کے درمیان کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے، لیکن اس دوران ہم تیل کی جو پیداوار ہے اس پہ رکاوٹ ڈالیں گے اور تیل کی جو سپلائی ہے اس پر رکاوٹ ڈالیں گے۔ اس میں مسئلہ ہے کہ جو ان کی تیل کی پیداوار بعد جس علاقے میں ہو رہی ہے اس یعنی جو بڑی بڑی فیلڈ کی شرارہ اور الفیل اس کے علاقے پہ قبضہ تھا حفتر ملیشیا کا, اور دوسری طرف جو ان کی جو خلیج صدرہ میں ان کی جو بندرگاہ ہے جہاں سے تیل جاتا ہے الزیتونیا اور البریقہ وہ اس کے اوپر وفاقی حکومت کا قبضہ تھا, تو یعنی لیکن وہاں پہ جھگڑا ہوتا رہتا تھا. تو اب یہ بات طے پائی اکتوبر کے آخر میں کہ ہم جو ہے وہ تیل کی سپلائی کو نہیں روکیں گے اور اس کی پیداوار جاری رہے گی. تو فوری طور پر ان کی جو نیشنل آئل کمپنی ہے این او سی نیشنل آئل کمپنی, انہوں نے فوری طور پر جو ہے یہ پروڈکشن شروع کی. تو انہوں نے جب شروع کیا کوئی تین ہفتے پہلے تو ان کی پیداوار صرف 1,00,000 بیرل تھی. گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پیداوار اب 13,00,000 بیرل ہو چکی ہے اور ان کا ہدف یہ ہے کہ 17,00,000 بیرل کریں گے. بات اس بچی ہے کہ وہ تعاون ہے, وہ مثبت رویہ ہے دونوں گروہوں کا کہ جنہوں نے قومی مفاد کے اندر جو ہے یعنی قومی دولت کو وہ ضائع ہونے سے بچا لیا اور وہ اس طرح سے ملک کے لیے اپنی جسے کہتے ہیں فورن ایکسچینج بہت ضرورت ہے ان کے لیے اس کا انہوں نے اہتمام.
اگر اس سال کے آخر تک لیبیا کا 17,000,000 بیرل تیل عالمی منڈی میں آنا شروع ہو گیا تو بین الاقوامی منڈی میں تیل ایک بار پھر سرپلس ہو جائے گا اور تیل کی قیمتوں پر دباؤ بھی بڑھ جائے گا, اور اس پس منظر میں یہ دباؤ قیمتوں کے استحکام کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, جبکہ کرونا کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ معیشتوں پر ایک بار پھر کساد بازاری آئے گی, تو لیبیا کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ جائے گا. تاہم مشرق وسطی کے عمر کے ایک ماہر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال کا خیال یہ ہے ہر چند کے لیبیا کا تیل مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں حریف دھڑوں کے درمیان کوئی حتمی معاہدہ ہونے کے امکانات کم ہی ہیں.
دیکھیے جہاں تک کہ انٹرنیشنل لنکس کی بات آ جاتی ہے اور اس میں آئل بہت اہم حیثیت رکھتا ہے, وہ تو درست ہے کہ چونکہ دنیا میں اس وقت آئل کے معاملے میں انٹرسٹ بہت پایا جاتا ہے, اس لیے تمام سپورٹرز اور اوپوننٹس جو ہیں وہ اس پہ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ لیبیا کی جو آئل پروڈکشن اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو بڑی حد تک ڈیپولیٹیسائز کر دیا جائے. یہ تو درست, لیکن جہاں تک پیس اور نیشنل اکارڈ کی بات آتی ہے وہاں مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی. یونائٹیڈ نیشنز کی جو ایک اگریمنٹ تھا اور جس کی بیسس پر نیگوسیشنز کھل چکی تھی وہ اب سٹینڈ سٹل پہ ہیں, اور ان کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ انٹرنلی جو جس کو آپ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ گورنمنٹ سمجھتے ہیں یا جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں لائک افطار, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ایک تو بات ہے ان کے انٹرسٹ بڑے ڈفرنٹ ہیں, دوسری اور تیسری بات جو سب سے عام ہو یہ ہے کہ انٹرنلی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر کرپشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہاں پر اب کوئی یونیفائڈ قسم کا فوکس پیدا ہونا ذرا مشکل ہو گیا ہے. ضروری یہ ہو جائے گا کہ یونائٹیڈ نیشنز جو اب بھی ایک بڑی مشکل سچویشن میں ہے, وہ اور دوسرے ممالک جس میں ترکی ایجپٹ رشیا وغیرہ سب شامل ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے وہ ایک فنڈامنٹل اگریمنٹ پہ تیار ہو جائیں اور پھر اس کی ریسٹوریشن کے لیے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کریں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کنڈیشنز پھر دوبارہ وہی پیدا ہوتی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ شاید دوبارہ پہ شروع ہو جائے.
قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
فرانس میں پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے اپنے طلباء کو دکھانے پر استاد کا سر قلم اور پھر نیز شہر میں حملہ ہوا. آسٹریا میں بھی نہتے شہریوں کو قتل کرنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. ان واقعات کے بعد یورپی حکومتیں اب اپنی سیکیورٹی اور سرحدوں کے درمیان نقل و حرکت کی نگرانی مزید سخت کرنے پر غور کر رہی ہیں. سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
حملوں کا سلسلہ 16 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوا جب پیرس کے ایک اسکول ٹیچر سیمول پیٹی کا سر ایک چیچن نو عمر عبداللہ انزروف نے قلم کر دیا. کچھ ہی روز بعد فرانس کے ایک اور شہر نیس میں واقع ایک چرچ میں تیونس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے 3 افراد کو مار ڈالا. یہ شخص ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تیونس سے اٹلی کے راستے فرانس پہنچا تھا, اور پھر 2 نومبر کو داعش سے ہمدردی رکھنے والے ایک اور شخص نے آسٹریا کے شہر ویانا میں 4 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. فرانس اور جرمنی نے یورپ کے ان حصوں کی سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے جن کے درمیان سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے شینگن ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے.
اس کا مقصد پناہ کے حق کو کم کرنا یا ختم کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے غلط استعمال کو روکنا ہے اور اپنی مشترکہ بیرونی سرحدوں کو مزید محفوظ بنانا ہے۔
حملہ آور نیس اور ویانا کے درمیان شینگن ممالک میں آسانی سے آتے جاتے رہے، اس لیے دہشت گردی پر نظر رکھنے والے رافیلو پانٹوچی کہتے ہیں کہ بیرونی سرحدوں پر حفاظت بڑھانے سے ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔
جیسا کہ ہم ماضی میں بھی بارہا دیکھ چکے ہیں، دہشت گردی کے حملے ملک کے اندر سے ہی ہوتے ہیں، اور جو ہم نے آسٹریا میں دیکھا اس سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے۔ وہ شخص تارکین وطن کی دوسری نسل سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ آسٹریا میں ہی پیدا ہوا تھا۔
تو پھر حکومتوں کو اپنے ملک کے اندر جنم لینے والی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یورپ ایسی انٹرنیٹ کمپنیز پر سختی کرنے کی تجویز دے رہا ہے جو انتہا پسند مواد کو شائع کرتی ہیں۔
اب جس لمحے انہیں یہ ثبوت فراہم کیے جائیں کہ ان کی ویب سائٹس پر مجرمانہ اور نقصان دہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، تو انہیں فوراً کچھ کرنا ہوگا۔
یورپی رہنما ایک ایسے وقت میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جب پیرس میں منظم دہشت گرد حملوں کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ نومبر 2015 میں 9 حملہ آوروں نے 130 افراد کو ہلاک اور 400 سے زائد کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے یورپ میں زیادہ تر دہشت گردی کے پیچھے تنہا حملہ آوروں کا ہاتھ رہا ہے۔
اس وقت حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ ہم پیرس، میڈرڈ اور لندن میں کچھ دہائیاں پہلے بہت بڑے پیمانے پر حملے دیکھ چکے ہیں۔
یورپی یونین کے 27 سربراہان مملکت دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے دسمبر میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ہینری رجویل کے ساتھ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ دنیا بھر میں ایسے افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جو بڑے پیمانے پر مظالم کے قصوروار پائے جاتے ہیں۔ ایک پروگرام جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے وہ جنگی جرائم کا ریوارڈ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت کسی بھی ایسی اطلاع کے لیے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی جاتی ہے جس کی مدد سے بعض ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، یا ان کو سزائیں دی جا سکیں جو جنگی جرائم، نسل کشی یا انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے بین الاقوامی ٹریبیونل کو مطلوب ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام امریکی محکمہ خارجہ کا گلوبل کرمنل جسٹس کا دفتر چلاتا ہے، جس کی سربراہی گلوبل کرمنل جسٹس کے لیے گشتی سفیر ماس ٹین کرتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں سفیر ٹین نے کہا کہ اس وقت جنگی جرائم کے ریوارڈ پروگرام WCRP نے ان 6 افراد پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے جو اب بھی مفرور ہیں اور جو اس نسل کشی میں اپنے کردار کے لیے انٹرنیشنل ریزیڈول میکنزم فار کرمنل ٹریبیونل کو مطلوب ہیں، جس کے دوران 1994 میں روانڈا میں کم سے کم 800,000 مرد، عورتیں اور بچے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ سفیر ٹین نے توجہ دلائی کہ مئی 2020 میں WCRP نے جن جنگی مجرموں کو فہرست میں شامل کیا تھا ان میں سے ایک کو پکڑ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کابوکا کو مالی معاونت میں پیش پیش تھا، جس سے روانڈا میں نسل کشی کو ہوا دینے والا سب سے بڑا سرغنہ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ پیرس کے ایک مضافات میں پکڑا گیا تھا۔ یہ 26 سال سے زیادہ عرصے سے مفرور تھا، اور جن لوگوں کو جنگی جرائم کے اس پروگرام سے متعلق فہرست میں شامل کیا گیا تھا اس میں یہ سر فہرست تھا۔ اس کا پکڑا جانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ روانڈا کے باقی 6 باشندے جو اب بھی وار کرائم ریوارڈ پروگرام کی فہرست میں شامل ہیں اور جو نسل کشی میں اپنے کردار کی بنا پر انٹرنیشنل میکنزم کو مطلوب ہیں، ان کے نام یہ ہیں: پروٹیس ایم پی رانیا، فلوجیس کائی شیما، الوائز نیمبائی، اسٹیس مونی روگا راما، چارلز شیکو بابو اور ریان ڈیکایو۔ جس کسی کو ان افراد کے بارے میں معلومات ہوں وہ رازدارانہ طور پر اس پروگرام سے WCRP@state.gov پر ای میل کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، یا +1202975544 68 پر واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں۔ سفیر ٹین نے کہا کہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ان لوگوں نے جو مظالم کیے ہیں ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے اور یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس قسم کے وسیع جرائم کے بچاؤ میں بھی اس کا ایک کردار بنتا ہے۔ سفیر ٹین نے کہا کہ مستقبل میں اس نوعیت کی کھلی ناانصافیوں کے دوبارہ ارتکاب کو روکنے کے لیے احتساب ہی واحد بہترین طریقہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پیش کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔